الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جو آیات شروع جہاں سے ہوا ابتدا جہاں سے ہوئی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اس کو اس آیت کو مفسرین نے آیت البر کا نام دیا ہے اور اس کے تحت بہت سی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہیں ان جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اس آیت میں ان کو ابواب البر کا نام دیا گیا ہے تو اس میں ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان قرآن کریم پر ایمان اور دیگر کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب پیسہ خرچ کرنا مال کا خرچ کرنا اپنے قریب کے رشتہ داروں پر والدین پر بہن بھائیوں پر رشتہ داروں پر اور مساکین پر یتیموں پر اور سائلین پر مانگنے والے جو ان کو دینا ہاں آج ایک آیت یہ بھی گزری جس میں جو مانگنے والے ہیں ان کی علامت بیان فرمائی گئی تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانو گے ورنہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں لا يسألون الناس الحافا لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے الحافا لپٹ جائیں چمٹ جائیں کہ بھائی دو بس یہ نہیں یہ علامت بیان فرمائی تو مانگنے والوں کو دیا جائے ان کا بھی حق ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ علوم اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظ علوم یہ حضرات گاڑی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک مانگنے والا آیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیسے دیے تو ان حضرات میں سے کسی نے یہ عرض کیا حضرت یہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں یہ تو پیشہ ور ہوتے ہیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ پیشہ ور ہے یہ مانگنے والا مستحق نہیں ہے یہ سوال تھا بھائی اس نے ایک دفعہ مانگا دے دیا تو ویسے بھی یہ مہینہ تو خرچ کرنے کا مہینہ ہے مواسات کا مہینہ ہے وسائلین وفی الرقاب رقاب یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں پیسہ خرچ کیا جائے پیسہ خرچ کرنا واقام الصلاۃ واتی الزکاۃ نماز کا قائم کرنا پھر زکات کو الگ سے بیان کیا یہ تو فرض ہے باقی اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہوں وہ نیک آدمی ابواب البر میں وہ شامل ہے نیک آدمی وہ ہے اسی لیے فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز تم نیکی کی اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہرگز جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں آج ہم کچھ اللہ کے راستے میں دیتے نا محبوب چیزیں اعلیٰ قسم کی چیزیں بچا کے رکھتے ہیں باقی وہ مال دے دیتے ہیں حکیم الامت نے فرمایا لکھا ہے ایک جگہ ملفوظات میں کہ جو کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کپڑے اس کی چارپائی اس کا پلنگ وغیرہ اس کی استعمالی چیزیں ہم دے دیتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں فرمایا اس کے اندر ایک خطرناک پہلو ہے کہ اعلیٰ اعلیٰ مال تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اب وہ چیزیں جو پہننے کے کپڑے تھے اور چارپائی وغیرہ پلنگ تھا اور دیگر چیزیں تھیں جن سے اب وحشت آتی ہے کہ یہ میت کے استعمال کی چیزیں، ان کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں دے رہے ہیں، اعلیٰ مال اپنے پاس رکھا. حضرت نے فرمایا خطرناک پہلو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صدقہ نہ کریں یہ چیزیں، مگر بھائی اعلیٰ مال بھی تو دیں، بہترین مال بھی تو دیں اللہ کے راستے میں، یہ بھی کریں، اس سے منع نہیں ہے. لیکن جو صرف اعلیٰ مال کو روک کے رکھا اور یہ چیزیں دے رہے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں وہ؟ تو اس کو فرمایا وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. مساکین پہ خرچ کرے اور مسافروں پہ خرچ کرے. اور زکات کو الگ سے بیان فرمایا کہ زکات تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ نیک نہیں بن سکتے، اللہ والے نہیں بن سکتے، صاحب نسبت نہیں بن سکتے، جبکہ وہ چیزیں تمہیں وہ جو تمہیں محبوب چیزیں ہیں وہ خرچ نہ کرو. کوئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے غور کیا، کسی نے اپنی باندی لا کے دی، کسی نے اپنا باغ لا کے دے دیا، کسی نے گھوڑا لا کے دیا اپنا کہ یہ وہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، بہت اعلیٰ نسل کا ہے، یہ لے لیجئے، آپ جیسے چاہیں خرچ کیجئے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. باغ پیش کر دیا، بیرحا باغ جو تھا آج وہ مسجد نبوی کے صحن میں، جہاں یہ پہلا چھتری والا صحن ہے، یہاں وہ باغ تھا حضرت طلحہ کا. میٹھا پانی کنواں تھا، میٹھے پانی کا، حضور اس میں تشریف لے جاتے تھے، پانی بھی نوش فرماتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے وہ دے دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی باندی لا کے پیش کی کہ مجھے اس باندی سے بڑی محبت ہے، یہ لے لیجئے. تو بھائی یہ چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں. تو وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. اور عہد جب کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، تو اس کو ایفا کرے، اس کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور ناموافق حالات پیش آ جائیں تو واویلا نہ کرنے لگے، اس کو برداشت کرے، تحمل کرے، برداشت کرے. آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ باتیں، یہ خصوصیات جن میں موجود ہیں، یہ سچے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سنتے رہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہیں سچے لوگ جن میں یہ خصوصیات موجود ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں، یہی سچے ہیں. تو یہ ابواب البر کہلاتے ہیں. آگے آج آیت الکرسی کی بھی تلاوت کی گئی. ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ہاں، اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ بہت بڑے مقام کی آیات ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر خدمت تھے تو آسمان سے ایک آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا. اس فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے لیے دو نور ہیں، آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے دو نور اللہ تعالی نے عطا فرمائے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. جب ان کو تلاوت کیا جائے گا اور ان میں جو دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں گی اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعائیں ہیں، سورہ فاتحہ بھی آخر میں دعا ہی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ بھی دعائیں ہیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور جو صدق دل سے مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور آیت الکرسی تو ایسی آیت ہے، حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا امتحان لیا، بتاؤ پورے قرآن کریم میں مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت کعب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ یہ سوال فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب نے پھر یہی جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہبارہ یہ سوال فرمایا تو وہ سمجھ گئے کہ حضور میری زبان سے سننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے علم میں برکت دے. یعنی یہ جواب کے صحیح ہونے کی علامت ہے، یہ دعا ملنا جواب کے صحیح ہونے کی علامت ہے. گویا یہ آیت مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گھر کی، اس کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں کی، 40 گھر دائیں 40 بائیں آگے پیچھے 40، ان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. حفاظت میں، سامان کی، اموال کی حفاظت میں اس آیت کو خاص دخل حاصل ہے. اس لیے مال پر اس کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو امید ہے اللہ تعالی سے وہ مال ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ چنیوٹ کا تھا، زمیندار لوگ تھے. اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا کہ ہم 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی نا اس زمانے میں گرمیوں کی، وہ ہم گزار کے جب اسکول شروع ہوا تو ہم آئے. اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ بڑا عجیب واقعہ ہوا اس دفعہ چھٹیوں میں، ہم لوگ حویلی میں چلے گئے، وہاں ان کی حویلیاں تھیں، ایک حویلی میں جا کے وہ کچھ دن گزارے، چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے. وہ حویلی ویسے خالی تھی، کچھ سامان نہیں تھا، رہنے کے بھی کام نہیں آتی تھی، خالی بس چھٹیاں گزارنے کے لیے چلے جاتے تھے. ایک وہاں پہ ڈاکو آ گئے اور دور سے انہوں نے آواز لگائی، نکالو جو ہے سامان، نکالو جو کچھ تمہارے پاس ہے نکالو، اور تم کو ماریں گے، جان سے بھی ماریں گے، سامان بھی لیں گے. اب یہ سب انہوں نے بتایا کہ ہم سب ایک کمرے میں مقید ہو گئے، بند کر لیا دروازہ، بند کر لیا، اب کیا کر سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اللہ خوب یاد آتے ہیں اور اللہ سے تعلق بھی بہت ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ایک سفر ہوا بنگلہ دیش کا، تو وہاں ڈھاکہ سے جیسور 20 منٹ کی فلائٹ تھی، کیونکہ درمیان میں دریا ہے، اس کے اوپر کوئی پل نہیں ہے، تو 20 منٹ کی فلائٹ لینی پڑتی ہے، یا تو آپ کشتی سے جائیں یا آپ جہاز فلائٹ لے لیں. تو حضرت نے فلائٹ لے لی، میں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے 10 منٹ ہوئے ہوں گے جہاز پہ اڑے ہوئے، چھوٹا سا پرانا سا جہاز، وہ ایسے موقع پہ بڑے پرانے جہاز چور چور کرتے ہوئے وہ جہاز ہوتے ہیں، زنگ آلود، زنگ بھی لگا ہوتا ہے جگہ جگہ، تو وہ ایسا ہی جہاز تھا جو اپنی عمر پوری کر چکا تھا، وہ جہاز دے دیا ہوں. 10 منٹ ہوئے ہوں گے، آگے آدھا راستہ طے ہو گیا تھا، نیچے دریائے پدما اس کو کہتے ہیں، وہ نیچے بہ رہا تھا گہرا دریا، انہوں نے اعلان کیا کہ انجن فیل ہو گیا ہے، طیارے کا انجن فیل ہو گیا، یہ اعلان بھی انگریزی میں اس نے اعلان کر دیا پائلٹ نے. اور میں طیارے کو، ایک انجن فیل ہو گیا تھا، وہ پورا وہ حصہ یوں لٹک گیا ایسے، اور جہاز کا توازن ہی صحیح نہیں رہا، और उसने कहा कि मैं चक्कर काट के दोबारा ढाका लेके जा रहा हूं, मैं जयसूर नहीं लेके जाऊंगा, मैं खतरा नहीं ले सकता, खतरा मोल नहीं ले सकता। तो ये जो कैफियत थी ना उस वक्त, जो मुसाफिरों की जो कैफियत थी, उसमें मैं भी शामिल था और दूसरे एक दारुल देवबंद के उस्ताद थे मुस्लिम शरीफ के, हजरत मौलाना कमर साहब हजरत भी थे। मैंने हजरत का इत्मीनान देखा, ओ इस मौके पर ये देखा, ये देखने का मौका होता है, बड़े इत्मीनान के साथ हजरत, एक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कॉकपिट के आगे बिल्कुल जाके नियत बांध ली, वो अमला इधर उधर जा रहा है, उसको मुश्किल हुई उनकी वजह से। बाद में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने ये सोचा कि मेरी मौत आए तो नमाज की हालत में आए, इसलिए मैंने नियत बांध ली। तो एक अजीब कैफियत थी जिससे हम सब गुजर रहे थे उस वक्त, लेकिन हजरत बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। तो वाकई अल्लाह वाले होते हैं, क्या बात है। तो उस वक्त हम जो अपनी हालत, हमें पता है क्या हालत होती है। तो ये भी इन्होंने भी बताया कि वो हमारी खाला, हमें कुछ भी नहीं आता, तो स्कूल में पढ़ने वाले और कभी मदरसे का रुख नहीं किया था। तो कहने लगे हमारी खाला को ने ये कहा कि एक आयत है कुर्सी कुर्सी करके, कोई आयत है, वो आयत भी याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं थी, बस वो कुर्सी 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 उन्होंने पढ़ना शुरू किया, खाली कुर्सी का लफ्ज, कुर्सी 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 कुर्सी। यहां तक के वो ऐसा हुआ कि दरवाजा तोड़ के उन्होंने वो वाला दरवाजा भी तोड़ दिया जहां ये जिस कमरे में ये मुकैद थे, सामने डाकू नजर आ रहे हैं ये सामने बैठे हुए, दरमियान में कोई सामान नहीं कुछ नहीं, वो डाकू देख रहे हैं, हला में घूर रहे हैं और ये सामने बैठे हुए देख रहे हैं, सांस रुकी हुई। तो एक डाकू कहने लगा अरे भाई इस हवेली में तो कुर्सियां ही कुर्सियां भरी हुई हैं, हमें ये कुर्सियां लेके क्या करना है, चलो यहां से वापस चलो, और वो चले गए। अब आप अंदाजा लगाइए, तो कुर्सी का लफ्ज, पूरी आयत भी नहीं पड़ी। तो अल्लाह सुभानहू व तआला ने ऐसी तासीर इस आयत में रखी है, काश हम इसकी कदर करें, क्या क्या नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। तो बस इसको पढ़िए आयतुल कुर्सी को, अपने ऊपर पढ़ के दम कर दें, कहीं औलाद को भेज रहे हैं तो उन पे दम कर दें। हमारे बुजुर्गों ने एक वजीफा भी हमें बताया है, और ये जब कराची के हालात खराब थे तो, और उलमा को चुन चुन के शहीद किया जा रहा था और तलबा को, ये बड़ा नाजुक वक्त था, उस वक्त हम इस वजीफे को करते थे। वो ये है कि रुख्सत होने वाला और रुख्सत करने वाला, कोई एक रुख्सत करने वाला हो एक रुख्सत होने वाला हो, दोनों मुसाफा करके और इसी मुसाफे के दौरान आयतुल कुर्सी पढ़े, दोनों पढ़े और दोनों एक दूसरे पे दम कर दें, तो आफियत के साथ दोबारा मुलाकात हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है, मैं तो जब हरम शरीफ जाता हूं वहां के लोगों से करके आता हूं ताकि मेरी दोबारा हाजिरी हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। ऐसा वजीफा है ये। मैं एक दफा वो खानकाह में, वो शेख मूसा आते थे वहां, जूलो जबान के थे वो, उनकी जबान जूलो थी, साउथ अफ्रीका में रहते थे। जब वो पहली दफा आए तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई, तो जब वो जाने लगे तो मैंने ये वजीफा बताया, मैंने कहा ये बाफियत दोबारा मुलाकात का बेहतरीन वजीफा है। उन्होंने कहा बिल्कुल करो, उन्होंने मेरे ऊपर दम करके दम की, मैंने उनके ऊपर। दो या ढाई महीने गुजरे होंगे, मैं खानकाह में दाखिल हुआ तो वो मौजूद। कहने लगे मौली इरशाद तुम्हें पता है वो जो वजीफा तुमने किया था ये उसकी बरकत है, देखो साउथ अफ्रीका से दोबारा मैं यहां आ गया। और इसी तरह कई मरतबा वो, और कहने लगे मुलाकात होते ही कहने लगे वो वजीफा करना करके जाना है मुझे, वो जरूर करके जाऊंगा। और फिर वो जब भी आते थे हजरत की हयात तक वो आते रहे, और ये वजीफा करके जाते थे और आते रहे। तो ये बड़ा मुजर्रब वजीफा है और बड़ी हिफाजत रहती है इसे, बस रुख्सत होने वाला और करने वाला दोनों मुसाफा करके आयतुल कुर्सी एक दूसरे पे पढ़ के एक दूसरे पे दम कर दें। बड़ी अजीब, काश हम इस आयत की कदरदानी करें, अजीब अजीब अल्लाह की नेमतें हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो میں یہی موجود تھا، وہ ایک خاتون وزیر اعظم سابق، اس کا قتل ہوا، وہ ایک ہنگامہ، اور میں یہاں چونکہ رہتا نہیں تھا اس وقت، رہائش یہاں نہیں تھی، گھر جانا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں روانہ ہو گیا گھر جانے کی، مجھے کیا پتا تھا ایسے حالات، تو گاڑی میں گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، کچھ وہی نہیں تھے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، سر پھوٹ رہے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے، زخمی ہو رہے ہیں لوگ، ڈنڈے مار رہے ہیں، بالآخر ہماری گاڑی کی بھی باری آئی جس گاڑی میں ہم تھے، وہ ڈنڈا اٹھایا، اس وقت ظاہر ہے وہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا تعلق بڑا عجیب حاصل ہوتا ہے، تو میں نے یہ آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دو یا تین دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ شخص وہ یوں کھڑا ہو گیا، ایسے ایسے کھڑا ہو گیا، یوں بالکل ہکا بکا، اور ڈنڈا بھی اٹھایا ہوا، یہ میرا اپنا جو واقعہ جو چشم دید، بالآخر یوں ڈنڈا اٹھا ہی رہا ہوں تھوڑی دیر، اور پھر چلا گیا، اور میں یہ آیت پڑھتا رہا، یہ آیت ایسی ہے کہ دشمن کی نظر سے آدمی پوشیدہ ہو جاتا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، میں نے اس کو اس موقع پہ آزمایا اور بالکل صحیح پایا، تو کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے ایک دفعہ سڑک پار کرتے ہوئے ایک پاگل کتا آیا، وہ بالکل بس وہ کاٹنے والا تھا، حملہ کر رہا تھا، تو وہ اعمال قرآنی کا وظیفہ یاد آیا، حکیم الامت نے لکھا ہے جب کتا پیچھے لگ جائے تو یہ پڑھو، وہ وکل بہم باسقون ذراعیہ بالوسیط، وہ یاد آ گیا، اللہ نے یاد دلا دیا، وہ کتا وہیں رو سڑک پہ وہیں رک گیا، وہ آگے قریب آ کے رک گیا، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ کلام الہی ایسی اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، کاش ہم اس قرآن کریم کی قدردانی کریں، تو یہ اس میں یہ آیت الکرسی بھی ہے، وہ اس کو پڑھیں، اس کی رات کو سوتے وقت اپنے مال پر اپنے اولاد پہ اس کو دم کریں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ حفاظت ہے، اور سود کا تذکرہ بھی آج گزرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سود سے بچو اگر تم ایمان والے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ کہے اپنے بیٹے سے کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام مت کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اگر تم میرے ہو سودی کام مت کرنا، بہرحال بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت ہم سب حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ بھی ہماری کس سے ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے، تیار ہو جاؤ، ہم من حیث القوم اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ بھی ہماری اللہ اور اس کے رسول سے ہو رہی ہے، اس جنگ میں ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے، نقصان ہمارا ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سودی نظام میں ایسا ہم کو جکڑا گیا ہے، ایسے ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، یہ سارا یہ چکر وہ پھیلایا ہوا ان یہود کا ہے، لیکن حمایت ہم نے کی ہے اس کی، ہمیں بھی تو اللہ نے عقل دی ہے، چلو وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو اللہ نے عقل تو دی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی اگر آپ لیں تو بہت سے لوگوں نے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ڈیفنس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، پی ایل ایس اکاؤنٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، تو حکومت کو کہتے ہیں بھائی حکومت کو آپ پہلے آپ اپنا تو محاسبہ کریں، ہم کتنا سود لے رہے ہیں اپنے اختیار سے، اس کو تو بند کریں، پی ایل ایس اکاؤنٹس لیے ہوئے ہیں، ڈیفنس سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، انشورنس کرایا ہوا ہے، یہ سب سودی اور جوئے کی اسکیمیں ہیں جو غیروں نے، باطل کا ایک بہت بڑا حربہ ہے مال کا، اور عورت کا، یہ دو حربے ہیں باطل کے. یہ آج دونوں حربے اپنے عروج پر ہیں، عروج پر، مال کا حربہ، عورت کا حربہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی نظر ہے قرآن و حدیث پہ. غرقت کے درخت آج انہوں نے لگا دیے ہیں. وہ جو روایت میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ غرقت کا جو درخت ہے وہ نہیں بتائے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ غرقت کے درخت لگا دیے سارے بیت المقدس کے آس پاس. اتنا وہ لوگ حدیث پر نظر رکھتے ہیں، ہم تو سو رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا، حضور نے فرمایا ما ترخت من بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. ان کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے حق میں عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، عورت سے بڑا فتنہ مرد کے حق میں کوئی اور نہیں ہے. مال بھی چھوٹا فتنہ ہے، مال نچھاور کر دیتا ہے آدمی غلط محبت میں. مال کیا چیز ہے، جان نچھاور کر دیتا ہے. تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ. کہتے ہیں جی ہمارے تو آفس میں کام کرتی ہے، مجبوری ہے، آفس میں کام کرتی ہے، مجبوری ہے. مجبوری ہے تو آپ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں، اور نیچے کر کے بات کریں اور آواز کو بھاری کر کے بات کریں، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں. مجبوری ہے، مجبوری سے آپ مجبوری کا بہانہ بنا کے اور اس کے عشق میں مبتلا ہوں، یہ اس کی کہاں گنجائش ہے. بہت بڑا فتنہ ہے یہ. حضور نے فرمایا میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے حق میں عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. ایک نمبر ایک. لہذا آپ دیکھ لیں سائن بورڈز پہ، دودھ کے ڈبوں پر، اشتہارات میں، ریسپشن پر، ہوائی جہاز میں، ایئر ہوسٹس، سب جگہ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. یہ فتنہ ہے جو باطل نے ہمیں پھیلایا ہے، اس میں جکڑا ہے. اور دوسرا مال کا فتنہ ہے، وہ سودی اسکیمیں. لکل ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. بہت سی ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. انہوں نے ان دو چیزوں کو لیا، اور آج آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ میں عورت کو انہوں نے آگے کیا، اور بینکوں میں، مالیاتی نظام میں انہوں نے سودی اسکیموں کو آگے کر دیا، اور اس میں جکڑا ہوا ہے. یہ دو حربے ہیں بہت بڑے باطل کے. جب تک ہم ان سے نہیں نکلیں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ادنا درجہ اس کی قباحت یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. ادنا درجے کا یہ حال ہے، ادنا درجے کا، جو سب سے ادنا درجہ ہے سود کا. آج تو ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مارک اپ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، طرح طرح کی تاویلیں کر کے اور اس سودی نظام کو جاری رکھنے کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ تو بے برکتی وہ رہے گی جب تک ہم اس نظام سے نہیں نکلیں گے. یہ تو رہے گا، یہ حالت جنگ ہے، اور جنگ بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کبھی بھی ہم نہیں جیت سکتے، نقصان اٹھائیں گے. اور حج کا بھی ذکر فرمایا گیا آج، جو آیت ہے، جو آیتیں گزری ان میں حج کا بھی ذکر ہے. حج مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص عبادات کے کرنے کا نام ہے. مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص عبادات کے کرنے کا نام حج ہے. اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس صاحب استطاعت پر جس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہو کہ وہ اللہ تعالی کے گھر میں جا سکے اور واپس آ سکے، اور اتنے عرصے میں اس کے گھر والوں کے پاس مال، نان، نفقہ وغیرہ موجود ہو، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے. لہذا اس میں بھی بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ अभी हमें बेटी की शादी करनी है, एक बेटी है या दो बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं, इसकी शादी करनी, ये आम तौर पे ये कहा जाता है। और ये याद रखें, ये बिल्कुल गलत, ये शैतान का हरबा है, ये शैतान का मकरो फरेब है। ये क्या है शादियां करनी? मौत का फरिश्ता आ गया तो अल्लाह ताला के यहां क्या इस बात से छूट हो जाएगी कि आपको शादी करनी थी? असल में ये यूं कहा जाता है कि शादियां जो हम कर रहे हैं ना, जैसी शादियां हम कर रहे हैं, एक तो शादी वो है जो हजरत शेखुल हदीस ने रहमतुल्लाह अलैह ने की, हमारे बुजुर्गों ने की, मजाहिर उलूम सहारनपुर की मस्जिद में उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया, मौलाना आकिल साहब को, अभी भी हयात है, मेरी मुलाकात हुई उनसे, हर यानी हाजिरी में तकरीबन उनसे मुलाकात हो जाती है, हज की हाजिरी में वो तशरीफ लाते हैं, तो खामोश तबीयत के आदमी हैं, बड़े अल्लाह के वली आदमी हैं, हजरत शेखुल मौला जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। इनको बुलाया, जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज के बाद बुलाया, मेरी बेटी से शादी करोगे? इतना अच्छा रिश्ता कोई इनकार कर सकता था? उन्होंने हामी भर ली, फरमाया असर के बाद निकाह होगा, मगरिब के बाद रुखसती हो जाएगी। असर के बाद निकाह हुआ, मगरिब के बाद रुखसती हो गई, लीजिए ये निकाह है, ये शादी है। हम तो वो जो हमारी रसूमात और छह छह महीने पहले हॉल बुक कराना और ये करना और लिस्टें बनना कि इनको बुलाना है, ये करना है, वो तो जाहिर है फिर हम यूं ही कहेंगे कि हमें तो बहनों की शादी करनी है, फिर हज कहां, हज कैसे करें? ये वाली शादी अगर हो तो फिर हज आड़े नहीं आएगा इसे। तो ये बिल्कुल गलत है कि हज पे इसलिए नहीं जा सकते कि शादी करनी है अपनी बेटियों की या बहनों की। ये कोई शरई उजर नहीं है, शरई उजर नहीं है, पूछे अहले फतवा से आप पूछ लीजिए। तो इसलिए जिसके ऊपर हज फर्ज है वो तो फौरन जल्दी करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ऊपर हज फर्ज था और उसने हज नहीं किया और इस हालत में उसकी मौत आ गई, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी, पता नहीं कब मां से बुलावा आ जाए। हुजूर ने फरमाया, इस हालत में किसी की मौत आ गई कि उस पर हज फर्ज था, उसने हज कर सकता था फिर भी नहीं किया, गफलत की उसने, तो हमारी बला से चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, इस कदर सख्त वाहिद है। इसलिए हमें इस बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए, देखना चाहिए भाई हज फर्ज है, बस जल्दी से इंतजाम करना चाहिए वहां हाजिरी का। जी ये तो कोई, एक पेन बेचने वाले को मैंने देखा, पेन बेचते थे मार्केट में, अब क्या पेन बेचते थे चल फिर कर, समझा, इबरत हासिल करनी चाहिए इस वाक्य से। उनसे पूछा गया कि भैया आप तो वहां पेन नहीं बेचते फुला मार्केट में, जहाज में मुलाकात हुई, हज पे जा रहे थे, कहने लगे हाँ पेन बेचता हूँ, मेरा शौक था अल्लाह के घर हाजिरी का, पेन बेच बेच के मैंने पैसे जमा किए, अल्लाह ने आसान कर दिया। ये भी लोग हैं, देख के ऐसे यानी जी चाहता था देखते रहो ऐसे लोग, ये अल्लाह ने आसान कर दिया। और एक वो है करोड़पति होकर और सारी आसाइशें होकर हज पे नहीं जा रहे, ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वाइद है, और इन लोगों को आगे किया जाएगा, देख ये भी तो मेरा उम्मती है, पेन बेचा, पेन बेचता था, कलम बेच बेच के, लगन थी कि मैं अल्लाह के घर को देख लूं, अल्लाह ने आसान कर दिया। भाई ये इस पे गौर करने की जरूरत है, जिस पर हज फर्ज हो फौरी तौर पे वहां हाजिरी का को बिल्कुल उस तड़प जाए, बस भाई अब तो जाना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जो कुछ सुना गया कहने वाले को भी सुनने वाले दोनों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।